السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دوسر آية من الله تعالى فرماته: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. آج کی نشست کا موضوع، جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے، اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے، اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے، اصول ایمان کتنی ہیں، کیا ترتیب ہے، سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا، ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے، اور ان اصولوں میں سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے، صرف دو اصولوں پر بات کریں گے، اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی، کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے. رسول تک پیغام کس نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے، رسالت ہے، کتابیں ہیں، اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں وہ کیسے رہیں گے، مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی، اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی، آخرت بھی ہے، پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر، ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، کس نے متعین کیا ہے، ہماری عمریں کتنی ہیں، کس نے متعین کی ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں، پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان، سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلا ہے ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے، اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا، اس نے سارے ارکان کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، کیا کوئی خاص معنی بھی ہے یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے، ایمان کا معنی کیا ہے؟ اچھا ایمان کا معنی بھی جان لیا تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے کیا ہے جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے؟ آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے؟ تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، مسلمان کا ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافر سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے، جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ ولی کی کیا نشانی ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولایت کی کیا شروط ہیں؟ کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، دین اسلام کے اصول کیا ہیں، کہاں سے دلیل لی جاتی ہے، اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے جو صحیح قیاس ہے، اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل الاستدلال کو جاننا. پھر نصوص کی قسمیں، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت اور اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، رسول و جماعت کا منحج کیا ہے. جب تک آپ اس منحج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منحج کیا ہے، منحج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہے، اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا، جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسا کرنا. اب موضوع پر مسا کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسا کرنا بھی اصول ایمان میں سے ہے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے، اصول الدین بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں، لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، وہ جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو، ولکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے آخر تک، تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره، اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے. ہٹ دھرم ہے, ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر مخلوق کے لیے, ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور ہٹ دھرمی سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے یا کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر ایک, انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب, اس کا خالق, اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے, جو پیدا ہو جاتا ہے, وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسا اسے پیدا کیا, اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا اس کے جسم کے ساتھ, اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت, ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, یہودی کا بچہ بھی, ہندو کا بچہ بھی, سکھ کا بچہ بھی, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَأَبَوَاهُ, بس اس کے دونوں والدین ماں باپ, يُهَوِّدَانِهِ, اسے یہودی بنا دیتے ہیں, او يُنَصِّرَانِهِ, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, او يُمَجِّسَانِهِ, یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی, نصرانی, ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, اس کو ماحول ایسا ملا ہے, اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلے دلیل فطرت کی, جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے, اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے, قرآن مجید کی آیات, صحیح احادیث اور اجماع امت, بلکہ اجماع ادیان. جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں, قرآن مجید کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں, قالت رسلهم, ان کے رسولوں نے کہا, کس سے؟ اپنی قوموں سے, افی اللہ شکن, کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض, جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو. کوئی شک نہیں ہے, یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل, انسان بشرطے اس کی عقل سلیم ہو. اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو. جس کی عقل پاک ہے, صاف ہے, جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں, تو وہ یہ مان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے, اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے, یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں, فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی, لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتا ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے، محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے. 1 سال 2 سال 20 سال 100 سال 200 سال 950 سال 950 سال کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتا، کچھ آتے نہیں ہیں ان کو، اس توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی یہ حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں جیسا تفصیل آج بیان کروں گا میں، خالق مالک تدبیر کرنے والا رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے، کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزا نہیں ہے، خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اور اسے کہیں توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات اور عزى اور منات پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس قرآن فرماتے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر، گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں، ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا أَمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں، کرسچن کسے پکارتے ہیں، جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے، وہ آج بھی پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں، ان کا حقدار الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارا ہی رب ہے، اسی نے ہی فرمایا ہے، ادعونی مجھے پکارو، دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے، عجب بات دیکھیں، لفظ عبادت کا ہے. یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں، گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری دعا، میری نماز. قل ان صلاتی ونسکی اور میری قربانی اور میری عبادات، ومحیای و میرا جینا، ومماتی و میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف نمبر 180 میں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا پیارے خوبصورت نام ہے، فادعوه بها، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، تیرا راستہ اور الحاد کا راستہ وہ غلط راستہ اپناتے ہیں. انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں. تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو عن قریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ دلیل ابھی بیان کر رہا ہوں. اسماء و صفات کے باب میں یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا بلکہ حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے. وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے سمیع سے، اور بصیر صیغ مبالغہ ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر. اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں. لیس مثلی شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے. لیس مثلی شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے. پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے. آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا اس سے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں. جب اس آیت کو کوٹ کریں گے، آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء، فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے. وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے. دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے دوسرے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء و صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورى نمبر 11 توحید اسماء صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. واضح ہے جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا. اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے، دونوں برابر ہیں، ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے، سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو تو پھر اسماء صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کرے اللہ تعالیٰ، یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا، قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ السمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، پہلی شرط انکار نہیں کریں گے. اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صرف جو مکان میں عمل ہو ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. وذروا الذين يلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے. خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی، آگے بات آئے گی، جہمی کہتے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. بھائی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، الگ پیغام ہے، پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمائے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کریں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالی کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تحریف، یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے، اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرتیں ہیں، دو ہیں، لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصا کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا, انکار نہیں کیا, تحریف بھی نہیں کی, لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے, دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے, اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا, پھر اب تک نبض کا ہونا, پھر دماغ کا ہونا, پھر ان کا لازمی ہے؟ ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے, کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفی, بغیر کیفیت کے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے, کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں, یہ نہیں فرمایا کیسے ہے, اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم, اور اس چیز کو اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا, کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے, کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں؟ ایک موبائل فون ہے, اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے, یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو, یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسے ایسی چیز ہے, ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کس نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے, دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے, اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے, انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے, لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم, ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, بے شک یہ سننا, یہ دیکھنا اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے, ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے, اور مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں, یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے, یا توحید اسماء و صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں, جس دلیل کے بارے میں میں نے کہا یہ بنیاد ہے وہی دلیل مجھے مطلوب ہے, دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں. ایک کے بارے میں میں نے کہا یہی بنیاد ہے, وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. پانچ منٹ ہے, پانچ منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے, ٹائم نوٹ کر لیں. پانچ منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا, اور صحیح جواب دینے والا کوئی انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال, آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے, بہنوں لکھ کے بھیجنا ہے, اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش, جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ کہیں چلے کہاں سے آیا ہے, تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ دیں. مردوں سے بھائیوں سے جو سوال ہے, توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ شرطوں کے ساتھ بیان کرے. ابھی میں رکا ہوں, یہ پہلی بریک ہے درس کی. ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے, توحید اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے, کیا طریقہ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر, تو اسے کیا کرنا چاہیے, یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا, اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے. جی آپ بتائیں. کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا, ایمان کیسے لے کے, یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ, شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے. نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ, سمجھے ذرا, اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں کتنے نام؟ ایک، دو، دس، بیس، کتنے؟ نہیں نہیں کتنے نام، نام کتنے ہوں گے؟ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کیے. اس سے پہلے تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے؟ کیفیت، بغیر کیفیت کے. چوتھے نمبر پہ بغیر، ایک مثال دے دیں کہ انکار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، انکار سے کیا مراد ہے؟ کہ ہاتھ ہے ہی نہیں. اچھا، پھر تحریف سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے، صحیح حقیقتا ہاتھ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں. اچھا، کیفیت سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں، اسے کیفیت کہتے ہیں. اور مثلیت کی ممانعت، بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے ویسے ہیں. بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. انگلش کا گفٹ دو ہے یہاں پہ، ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے. انگلش والا چاہیے؟ نہیں، ایک ملے گا نا، دوسرے سوال بھی تو ہے نا. جی، اردو والا دے دیتے. کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے، کامن بھی ایک ہے، انگلش اردو دونوں والوں کے لیے. اچھا، یہ بڑا والا دے دیں. آپ کی قسمت یہ، میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ، اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے، جواب بھیج دیں. آگے چلتے ہیں درس میں. ارکان ایمان کا دوسرا رکن، فرشتوں پر ایمان. کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر تین، بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر چار، بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں، ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے. یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ نمبر 170 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. والملائکہ کون ہیں؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادیث فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، یعنی نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحیت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات پہ آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرہ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن, جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا رسولوں کا دشمن ہے, اور خاص جبریل و میکائیل کا دشمن ہے, تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہے, اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے, ملک الموت, ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے, یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, اسرائیلیات لیا گیا ہے, ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جو تصوف کی کتاب ہے وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے, اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے, اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث, صحیح حدیث. منکر اور نکیر فرشتے ہیں, صحیح حدیث میں آئے ہیں, جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں, مثال کے طور پہ سورۃ قاف میں 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں, دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں, جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں, تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر, جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے, یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک, یا مالک لیقضی علینا ربک, اے مالک اپنے رب سے کہیں ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں, لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں کے خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ نشان ہے, یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین, بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار, ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں, یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا, پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا, لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى نمبر 15 میں, وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, وَقُلْ, اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, آمَنْتُ, میں ایمان لے کے آیا ہوں, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں, اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ, ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا, وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین پر موجود ہوئی ہے, یہ زمینی کتاب ہے, آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے, اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے, ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ بقرہ 75 میں, افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ یہ مان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے پھر تحریف کرتے تھے, اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے, جان بوجھ کر جانتے ہوئے سمجھ بھی گئے, لیکن سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد, اللہ کی کلام سن, یسمعون کلام اللہ, ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں, اہل کتاب ہیں, تورات اور انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ, کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنیادی دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندگی، میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب، جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت، ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، یہی بھی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ مائدہ نمبر 48 میں، 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، یعنی قرآن مجید، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے، من الکتاب، کتابوں میں سے، ومہیمناً علیہ، اور ان پر مہیمن ہے، ان کو نسخ کر دیا ہے، ان پر غالب ہے. قرآن مجید کے احکام دوسرے کتابوں کے احکام پر غالب ہیں، دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے، جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، کیسے ایمان لے کے ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، کب تک؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ، قرآن مجید محفوظ ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیا ہے، دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی، یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجرات نمبر 9 میں، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو، قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے، بنیادی طور پر ہے قرآن، لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے، وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے، دوسری وحی جو مخفی وحی ہے، صحیح حدیث. نمبر 3، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے، دین اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے، ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تِبْيَانًا لِكُلِّ، ہر چیز کو بیان کرنے والی، وَهُدًا، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے، قرآن یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں، کیسے، کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں، ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے، تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صحیح قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن، یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقاً لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کی تورات اور انجیل کو، من قبل، پہلے، تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہدا للناس وانزل الفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں، من قبل ہیں قرآن مجید سے، قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسولوں پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے، نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے. میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں. دو آیتیں تھیں، ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال، چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول آف فور میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیا جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپس سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر دو، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر تین، جن کی خاص نام معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا، یقین رکھ لینا. اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندی کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس، رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ، جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن صحیح حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر، ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب نمبر 7 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وَمِن نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ سے، وَعِيسَى بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4، اور پانچویں جو ہے معروف ہے، جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے، واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعض کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انا خاتم النبی لا نبی بعدی. اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا کہ نہیں. عربی میں لا کسے کہتے ہیں، عربی میں لا کسے کہتے ہیں، نہیں اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتا ہے لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہٹ درمی دیکھیں آپ لوگوں کی، نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دل میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے. جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس بھی جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو. کیا جواب تھا، بھی بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑا، یہ ظلم نہیں. سبحان اللہ، جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے ہیں لیکن صحیح جواب ہے کیا، کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جو مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرے پر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر ایک، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، اس اسلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. خبر دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. سورة فرقان نمبر 37 میں، 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا، اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو، جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو، حکم کی تعمیل، جس چیز کو حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکات دو، امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، جتنی بھی ہمیں حکم جس چیز کے دیے گئے ہیں اس سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً سے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جائے زنا کے، فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے بڑی امر و سب سے بڑی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار، عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور رسول کی اور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ شخص بھی اس کا عمل بھی. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کی روایت میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ شخص اور اس کا عمل ہے. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنیں، سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر، سورہ شورہ کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور لبنا زکریہ انعام لے لیں، یہ انعام کو بھیجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے، پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے، درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار، باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسپیڈ ذرا تیز ہے، سلو کر دوں تھوڑی سی، کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. ادھر ہے بیٹا، آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ. پہلے نام بتاؤ. حسن. حسن، بارک اللہ. چلو، بارك الله فيك، زادك العلم وحرصا، بارك. ادھر دکھاؤ، یہ بڑا دے دو، ایک بڑا ادھر کے لیے، یہ بڑا دے دو، یہی دے دو، کوئی مشکل نہیں. یہ بیٹا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. جواب سنیں، کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، نوری مخلوق ہیں. نمبر تین، جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق، اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، پانچ منٹ دیے گئے ہیں، تین منٹ باقی ہیں، دو منٹ ہو گئے. اچھا، آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی چار طریقے ہیں. رول آف فور، اب تھوڑی توجہ فرمائیے. تھک گئے ہیں یار؟ پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلا رہے بیچارے، سارے گرمی بیٹھے ہیں کیا؟ پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی, آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک, قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو, بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین, حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں, حساب ہے, ترازو ہے, حوض کوثر ہے, پل صراط ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان, قبر یا برزخ پر ایمان. سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے, مرد قبر میں دفن ہوتے, برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے, جلا دیے جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں, مچھلیں کھا جاتی ہیں, ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے, اس کا مطلب قبر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, نہیں, برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آخرت ابھی آئے نہیں, تو کہاں پر ہے وہ؟ اس وقت وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہوئے تو قبر میں ہیں, جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہیں. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے, لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں, قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے, اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں, ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب, جل شانہ سبحانہ و تعالی, اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا, ہمارے پیارے جو جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اسے کو وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے, اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا, اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا, حقیقتا کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا, اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبر, قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں, تشہد کے آخری جو دعائیں, اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. کیوں پناہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ, آج تو پیش کیے جاتے صبح و شام, اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں ہیں. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے, اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے, قبر بھی ثابت ہے. بعث دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا, وہ کہیں گے, یا ویلنا, اے ہمارے خرابی, یا ویلنا, اے ہمارے خرابی, من بعثنا, کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے, من مرقدنا هذا, ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے, هذا موعد الرحمن, یہ وعدہ جو رحمان نے کیا, وصدق المرسلون, اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث دوبارہ زندہ ہونا. نمبر تین, حساب جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہے. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت, ونضع الموازین القسط, ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے. کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا, فلا تظلم نفس شیئا, کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اگرچہ رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو, اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا اسے ہم لے کے آئیں گے, اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین, اور ہم ہی کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے، مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا، اور سب جلدی کرو، الی مغفرۃ رب کی، مغفرت کی طرف، المغفرۃ من ربکم وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها جس کی چوڑائی، السموات والارض آسمان اور زمین کے مانند ہے، اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے، موجود ہے، تیار ہو چکی ہے، منتظر ہے، متقین مومنوں کو منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے، اس کی دلیل سورہ بقرہ کے آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنم ہے، اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، سورۃ الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے، لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے، مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے، برزخ ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی، قیامت کے دن پر ایمان، بعث بار زندہ ہونے پر ایمان، میدان محشر پر ایمان، حوض اور ترازو پر ایمان، حوض کوثر اور ترازو پر ایمان، حساب اور کتاب پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے، میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے، وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں، دھواں، دجال، دابہ، خصف، مشرق میں زمین 10 خصف ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے، مشرق کی طرف سے خصف مغرب میں ہوگا، مغرب کی طرف سے خصف جزیر عرب میں ہوگا، اور اس اسلام کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، آگ کا نکلنا یمن سے، اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے. اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد، جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ نشانی آئیں گی. اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الساعۃ لا تکون حتی تکون عشر آیات، قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک یہ 10 آیت نشانیاں نہ ہوں. خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف فی جزیرۃ العرب، 3 خصف ہیں، والدخان اور دھواں، والدجال دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض دابۃ کا نکلنا، یجوج و ماجوج، وطلوع الشمس مغربها سورج مغرب سے نکلنا، ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس. یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان 4 چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے. نمبر 2 کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی مشیت. نمبر 4 خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے، اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات میں 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب، جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرا نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے جو رب العالمین ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے، ہماری چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق، پیدا کرنا، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں، یہ بدعقیدگی ہے، جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ معتزل اور قدروں کا عقیدہ کہ ہم خود مختار ہیں، ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں، ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں، لیکن توفیق اللہ تعالی نے دی ہے، صلاحیت اللہ تعالی نے دی ہے، تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے، ہمارے چاہت اللہ تعالی کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ وہ کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا، تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدر میں تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے جان چکے کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریق اس نے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اللہ کے علم ہے یا پہلے کتابت ہے؟ علم اللہ تعالیٰ کو، اس علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا، دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، مختصر سا ہے، لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا. ارکان ایمان 6 ہے، سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں، 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے، ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان کا قول، دل سے یقین، جسم سے عمل، جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف، رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم سے عمل ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ فرما بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل، اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان 70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها، اور سب سے پست ہے، اماتۃ الاذى علی الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء، اور شرم و حیاء، شعبۃ من الایمان، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے موزی چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ. شرم و حیا آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیا کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پوری درس میں سے ایک الگ سے سلائیڈ دکھا رہا ہوں، تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی، میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی، ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، سفیان بن عینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں، سب یہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے، قول زبان کا، قول دل سے اقرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، جو کوئی اور تعریف اپنے آپ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے، وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنة والجماعة صفحہ نمبر 56 اینڈ 57 میں. اسلام اور امام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. اس بعض لوگوں نے کہا فرق ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کر سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو، تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آخر تک. اسے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا، جب جہاں پر پیغام قرآن مجید کا، اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں، تو میرے لیے پیغام نہیں ہے. تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات یا الذین آمنوا آئے ہیں نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے، ذکر ہے، تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر عرض کرتے قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. ایمان 6 ارکان ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر پر، اچھی یا بری ہو. فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے، تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان کا لفظ ہے نا، اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ، جیسے اوپر آیت دیکھیں نا، جس میں فرق ہے اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے، اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے، اگر نہیں ہے، الگ الگ ہیں، تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کا مرتکب کا حکم، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان بارک اللہ فیکی کہتے، اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاء اللہ، کہ امنت بلا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فیکی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے، اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں، اس کے بعد میں کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر، دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے، گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ. یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. چوری کی ہے دنیا میں، خارجی کہتے کافر ہے، معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ، یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے، زناکار بھی پکا مومن ہے، سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے، ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. حضور جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا کا حکم رسول جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے. فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے، اور ایک روایت ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ جو ثبوت ہے، شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیرا.